بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عورتوں کے متعلق مضامین ہیں اور بعض لحاظ سے یہ عورتوں کی اصلاح بہت ہی زیادہ ضروری معلوم ہو رہی ہے کہ مردوں کو تو بہت کچھ عرض کر دیا گیا اور بہت سے مرد اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں لیکن عورتوں میں یہ کم معلوم ہوتا ہے انداز کے سننے کے بعد عمل بھی کریں. اس کے بعد مضامین آج عورتوں کے متعلق پڑھے جائیں گے. سب سے جو ضروری چیز ہے عورت کے لیے, مردوں کے لیے بھی یہ یکساں مفید ہے, مردوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی عورتوں کو دین سکھائیں. اور آج کل جو حالات جن کا علم ہو رہا ہے رفتہ رفتہ, اس سے اندازہ ہوا کہ عورتوں کی اصلاح میں بہت کمی ہے اور اس کی وجوہات ہیں. جیسے جیسے وقت جا رہا ہے طرح طرح کی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اور عورتوں کا بھی زیادہ وقت ان ایجادوں کی وجہ سے موبائل اور انٹرنیٹ وغیرہ پہ گزرتا ہے اور نشر و اشاعت کا زمانہ ہے, تو ان کو سننے پڑھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے جو پہلے زمانے کی عورتوں کو نہیں ملتا تھا. تو نتیجہ یہ ہے کہ اصلاح جو ہے وہ دور ہو گئی عورتوں کی, اور اس کی وجہ سے کئی نقصان دیکھنے میں آ رہے ہیں. ایک تو عورتوں کی اصلاح جب نہیں ہوگی, اور اصلاح سے مراد یہ ہے کہ ان کو وہ تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے جو مطلوب ہے. اصلاح تو اس کو کہتے ہیں کہ ان کا دل اللہ کا ہو جائے, کہ اللہ کی نافرمانی کے قریب بھی نہ جائیں, اس کو اصلاح کہتے ہیں. تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو مرد حضرات اپنے بزرگوں سے متعلق اپنی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں وہ تو کچھ درجے تک اپنا مقصود حاصل بھی کر لیتے ہیں, لیکن عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ عورتیں زیادہ تعداد میں بغیر اصلاح کی, بغیر تعلق مع اللہ کی, اس سے بچوں کی اصلاح خراب ہو رہی ہے, بچوں کی تربیت خراب ہو رہی ہے, گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, اور مردوں پر دگنا دباؤ پڑ جاتا ہے. ایک تو ان پہ دباؤ قسم معاش کا ہے جو ان کی ذمہ داری ہے, اور گھر کی چیزوں کو لانا اور انتظام, گھر باہر کے کام بیسوں کام ہیں, گاڑی کا استعمال ہے, اقامہ, پاسپورٹ, جوازات, نظر کتنے کام مردوں کے, یہ تو یہاں ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں باہر کے کام. تو عورتوں کی اگر اصلاح نہ ہوگی تو مرد ایک سوئی سے کر ہی نہیں پائے, ان پہ دگنا دباؤ آ گیا. عورتوں کو چاہیے کہ وہ ایسی بنے کہ مرد کی راحت کا سبب ہو, کہ جب وہ گھر میں آئے تو اس کو سکون ملے. چنانچہ کلام پاک میں یہی ہے, کلام پاک میں بالکل صاف آیت ہے, ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اور اسی کی یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہارے جنس کی بیویاں بنائی, تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے, سکون ملے. لتسکنوا الیہا, تم کو ان کے پاس سکون ملے, آرام ملے, اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی. پھر فرماتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں. اگر مرد اور عورت سکون اور اطمینان کے ساتھ نہ رہ سکیں, مرد کے ذمے بھی حقوق ہیں, عورت کے اس کا نان نفقہ ہے, اس کو راحت پہنچانا ہے, اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے, اس کی دلجوئی کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ عورتوں کے ذمے بھی تو بہت حقوق ہیں. تو آج ذرا اس کے اوپر کچھ پڑھ دیتا ہوں. اب سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ عورت کا اصلی جوہر کیا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو جوہر ہے عورت کا جس سے سب کچھ پھوٹتا ہے وہ حیا ہے. عورت کا اصلی جوہر اس کی حیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر دین کا ایک اخلاق ممتاز ہوتا ہے. ہمارے دین کا ممتاز اخلاق شرم کرنا, حیا کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے, جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے, اور جب اس میں شرم نہیں رہتی, اب شرم نہیں رہتی. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورتوں میں ایک بات یہ بہت اچھی ہے کہ مردوں سے زیادہ ان پہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اس لیے عورتوں کو توجہ سے سننا چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس بارے میں. فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے, اور جب اس میں حیا نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر اور مبغوض بن جاتا ہے, لوگ اس سے بغض کرتے ہیں. حیا کے ختم ہونے سے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی حقارت آتی ہے اور لوگ اسے بغض کرنے لگتے ہیں. کتنے قصے ہوتے ہیں, فلاں نے ایسا کر دیا, فلاں مشکل. تم نے خود ہی بے حیائی کی باتیں کی, تم نے بے حیائی کی باتیں انٹرنیٹ پہ دیکھی. تمہاری بے حیائی کا اللہ کو تو علم ہے, چاہے عورت ہو یا مرد, تو اس کے نتائج تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ ہو کے رہیں گے. اس کو کون روک سکتا, کون روک سکتا اس کو, قیامت تک نہیں روک سکتے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سچا ہے. اور جب اس کی حالت اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے امانت کی صفت بھی چھین لی جاتی ہے, بالخصوص عورتوں میں. مردوں میں بھی امانت, ملازمت ہے, امانت ہے. کہ جو چیزیں تمہاری ذاتی نہیں اس کو اپنے ذاتی استعمال میں نہ لاؤ. اس طرح سے عورتوں کی سب سے بڑی امانت, کسی نامحرم کی طرف نظر بھی نہ جائے, کسی نامحرم کا خیال بھی نہ آئے. بات کرنا تو درکنار. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی عورت کی تعریف لکھی, فرمایا کہ ہندوستان کی عورتیں تو عجیب حورے ہیں کہ ان کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کا وسوسہ بھی نہیں آتا, وسوسہ بھی نہیں آتا. تو اس سے امانت کی صفت چھین لی جاتی, کیونکہ حیا چلی گئی. جو جس شخص میں حیا نہیں ہوگی اس میں امانت نہیں ہوگی. جب اس میں امانت داری نہیں رہتی تو وہ پھر خیانت در خیانت میں مبتلا ہونے لگتا ہے. اس کے بعد اس سے صفت رحمت اٹھا لی جاتی, پھر تو وہ پھٹکارا مارا مارا پھرنے لگتا ہے. اور جب تم اس کو اس طرح مارا مارا پھرتے دیکھو تو وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی چھین لیا جاتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ حیا وہ چیز ہے جس کا آج کل مسلسل فقدان ہے. میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ مردوں میں جو بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں ان میں تو کچھ حیا ہوتی ہے, کچھ تعلق ماں اللہ کا شوق ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن عورتوں کی اصلاح میں بڑی کوتاہی ہے کہ ان کو تو دماغ ہی نہیں جاتا, وہ تو اپنے فیشن میں اور اپنی تصوراتی دنیا میں اکثر رہتی. تو ان کو زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے آج ایسی چیزیں عرض کر رہا ہوں جو عورتوں کے لیے زیادہ مفید ہیں. دیکھیں پھر سے سن لیجئے کہ حیا کے ختم ہونے سے کیا نقصان ہے. اس لیے اپنی عورتوں کو حیادار بناؤ, اپنی بچیوں کو حیادار بناؤ, اپنے لڑکوں کو بھی حیادار بناؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے, اور جب اس میں حیا نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر و مبغوض بن جاتا ہے, اور جب اس کی حالت اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے امانت کی صفت بھی چھین لی جاتی ہے, اور جب اس میں امانت داری نہیں رہتی تو وہ خیانت در خیانت میں مبتلا ہونے لگتا ہے. اس کے بعد اس سے صفت رحمت اٹھا لی جاتی ہے, پھر تو وہ پھٹکارا مارا مارا پھرنے لگتا ہے. اور جب تم اس کو اس طرح مارا مارا پھرتے دیکھو تو وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی چھین لیا جاتا ہے. یہ ہے نتیجہ حیا چھوڑنے کا. عورتیں ہوں یا مرد, دونوں کو ضروری ہے, لیکن عورتوں میں حیا آج کل اس کثرت سے اٹھتی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا انقلاب برپا ہو چکا ہے. ان نشر و نشایت اور ان وسائل کی وجہ سے عورتیں وہ چیزیں دیکھ رہی ہیں. مرد تو پہلے بھی باہر جاتے تھے اور بہت سی چیزیں کرتے تھے, لیکن عورتوں میں بھی وہ چیز آ گئی جو کبھی تصور سے باہر تھی, کہ وہ تصویریں اور وہ چیزیں اور وہ تحریریں دیکھ رہی ہیں جو بالکل حیا کے خلاف. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے. مخاطبین نے عرض کیا، الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہے اس سب کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے دماغ کی، اور حرام اور ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اور موت اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کرو. اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے گا وہ دنیا کی آرائش و عشرت سے دستبردار ہو جائے گا. اور اس چند روزہ زندگی کے عیش کے مقابلے میں آگے آنے والی زندگی کی کامیابی کو اپنے لیے پسند اور اختیار کرے گا. بس جس نے یہ کیا، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق اس نے ادا کیا. مرد اور عورت نے سب سمجھ لیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعریف فرما دی. یہی حیا ہے، یہی حیا ہے، یہی کسوٹی ہے، اسی سے اپنے کو جانچو. اب دیکھیے، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر امریکہ کے صدارتی مقابلے کی کچھ چیزیں دیکھ لی. اب کہتے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہی جو صدارتی امیدوار ہیں ان کی شکلیں سامنے. انا للہ و انا الیہ. ارے کافر، بے حیا مرد و عورت، وہ تیری نماز میں داخل ہو گیا. یہ افکار یہ حیا کے خلاف نہیں ہے، حیا کے خلاف. اس لیے ایسی چیزیں دیکھو ہی کیوں، ایسی خبریں کیوں دیکھو، تصاویر کیوں حرام ہیں. تصاویر اسی لیے حرام ہے، دیکھا آپ نے تصاویر کا نتیجہ کہ عورت کی تصویر دیکھ لی، پتہ نہیں کن کن کی تصویر دیکھی. اب وہی تصویر جو دیکھی وہی دماغ پہ نقش ہے، اور وہ تو جو میڈیا ہے یہ تو اپنے فن کا ماہر ہے. یہ تو کروڑوں کروڑ کروڑا کروڑ خرچ کرتا ہے میڈیا ایک خاص قسم کی، وہ تو بہت سائنس ہے بہت بڑی. تو وہ جو چیز آپ نے دیکھ لی وہ تو آپ کے دماغ اور دل میں اتر جائے گی. وہ ایسے ماہر ہے، اس کو دل و دماغ میں اتارنے والا. ایک طریقہ ہے کہ لایعنی چیز دیکھو ہی نہیں. جو مرد ہیں وہ تو یہ کریں کہ صرف ضروری چیز جو ان کی کسب معاش یا تعلیم کے لیے واقعی ضروری ہو اس کو دیکھیں، اس انداز سے کہ تصاویر نظر ہی نہ آئیں. جاندار کی تصاویر تو ہیں حرام، اور عورتوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. ایک عورت نے ابھی پوچھا ہے کہ میں کیا انٹرنیٹ پر کھانا پکانے کی تدبیریں، اس میں بہت سی آتی ہیں کھانا پکانے کی تدبیروں کی سائٹس ہیں، اس میں آپ کو پکا پکا کے بھی دکھاتے ہیں، کیا اس کو دیکھ لوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بیسوں کتابیں ان میں سے دیکھ لو، جو تجربہ کار عورتیں ان سے پوچھ لو، کیا ضرورت ہے اس کی، کیا ضرورت ہے؟ سب ایسی، جب بھی لایانی میں پڑے گا کوئی آخر کار وہ انہی چیزوں میں پڑ جائے گا، پھر وہ قابو سے باہر ہو جائے گا معاملہ. کلام پاک میں ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیں تو ان کو اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے گا تو وہ صریحاً گمراہ ہو گیا. یہ حیا نہ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ اب ہر چیز دیکھنی شروع کر دی، اب اللہ اس کے احکام کی پرواہ نہیں، کہاں پرواہ ہے، تو وہ گمراہ ہو گیا. وہ گمراہ ہو جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانا. کلام پاک میں ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا، صریحاً گمراہ ہو. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے ایماندار مردوں سے کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے بچائے رکھیں، اور اپنے سطر کی جگہ کو جس طرح بھی ممکن ہو بچا دیں. اور ایسے ایماندار عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں، اور اپنے سطر کی جگہ کو پردے میں رکھیں، اور اپنی زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پر لے کے گریبان سے ہو کر سر پر آ جائے، یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور کنپٹیاں سب چادر کے پردے میں رہیں. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس تھیں، کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی آ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابن ام مکتوم سے پردہ کرو، تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ نابینا نہیں ہیں؟ وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتے؟ اس سے صاف پتہ چل گیا کہ جس طرح سے مرد کو جائز نہیں, کلام پاک کی آیت جہاں یہ کہتی ہے کہ مردوں کو کہہ دیجئے کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں, ویسے اسی کے فوراً بعد ہے کہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. کیسے جائز جب جب ازواج مطہرات کو ایک نابینا صحابی کے چہرے کو نہیں دیکھنے دیا گیا تو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب دیکھنا جائز نہیں تو باتیں کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور اگر کبھی نامحرم مرد سے عورت کو باتیں کرنی پڑے تو کلام پاک میں کہ سخت لہجے میں بات کرو, نہیں ہے کلام پاک میں رسول, اور کوئی ایسی بات نہ کرو جو مرد کو مائل کرنے والی. فرمایا عورت کو احتیاط ضروری ہے کہ غیر مرد کے کان میں اس کی آواز نہ پڑے, اسی طرح مرد کو احتیاط واجب ہے کہ خوش آوازی سے غیر عورتوں کے روبرو اشعار وغیرہ پڑھنے سے اجتناب کرے, کیونکہ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں, ان کی خرابی کا اندیشہ ہے. متفق علیہ, عورتوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں رقت قلبی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے وہ جلد نامحرم مردوں سے متاثر ہو جاتی. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عورت کا حق ہے کہ اس کو اس طرح سے رکھو پردے میں کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھ سکے نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھ سکے. اس میں فتنہ ہی فتنہ ہے. اور اب یہ جو آج کل اس قدر کثرت سے جوان لڑکیاں دیندار گھرانوں کی میرے پاس خطوط آتے ہیں, وہ اس میں مبتلا ہو گئی ہیں کہ نامحرم مردوں سے ان کی بات چیت ای میل واٹس ایپ وغیرہ پہ ہوتی ہے, سوائے اس کے کہ گمراہی ہے اور اسلام اور ایمان کو لے جانے والی چیز ہے. اس کے اندر خاصیت ہے, چونکہ حیا کی خاصیت یہ ہے کہ جب حیا اٹھ جاتی ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے, اس میں یہ خاصیت. چونکہ یہ انتہائی بے حیائی کی بات ہے کہ شریف گھرانے کی ایک جوان لڑکی نامحرم لڑکے سے واٹس ایپ یا ای میل یا کسی بھی چیز سے کسی قسم کا بھی رابطہ رکھے, بہت ہی بے حیائی کی بات, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان وسائل کی وجہ سے کثرت سے لڑکیاں آج کل سے مبتلا ہو رہی ہیں, اور مردوں کو نہ حیا نہ شرم نہ مردوں کو پرواہ. آپ کے ذمے ہے روکنا, مردوں کے ذمے ہے روکنا عورتوں کو. وہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب فرماتے تھے کہ روایت, وہ تو فرماتے تھے, مجھے تو یہ پتہ نہیں کہاں سے ہے, علماء جانے, فرماتے تھے کہ کوئی عورت جہنم میں جائے گی تو تنہا نہیں جائے گی, وہ چار مردوں کو لے کر جائے گی, ایک اپنے باپ کو جس نے اس کی تربیت نہیں کی کہ گناہ سے دور رہے, بے حیائی کی باتوں سے دور رہے, اور ایک اس کا شوہر جس نے اس کو گناہ سے اور بے حیائی سے روکا نہیں, اور ایک اس کا بیٹا, ایک اس کا باپ, ایک اس کا شوہر, ایک اس کا بیٹا جو روک سکتا تھا اس کو اور نہیں روکتا تھا, اور ایک اس کا بھائی جو اس کو روک سکتا تھا بے حیائی سے اور روکتا نہیں. حیا ایسی چیز ہے, آج کل اس کا اتنا فقدان ہوا ہے کہ افسوسناک واقعات خود مجھ کو لوگ لڑکیاں خطوں میں لکھتی ہیں, اور کہ لباس نے تو لکھا کہ میں اس میں مجھ کو ایڈکشن ہو گیا ہے, مجھ کو لت پڑ گئی ہے, میں اس مرد سے بات کیے بغیر رہ نہیں سکتی. بات شروع تو یہاں سے ہوئی بات, تو کیا فائدہ؟ آپ تصوف کی باتیں کر رہے ہیں, یہاں جہنم کا پورا سامان موجود ہے. ہم نے اگر اپنی اصلاح بھی کر لی, اگر اپنی عورتوں کی اصلاح نہیں کی تو کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ ایک صاحب نے لکھا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو کہ احقر کو بد نظری کا مرض ہے, یعنی نامحرم کو دیکھنے کا. اس کے متعلق اگرچہ اتنا ضرور کر لیتا ہوں کہ جب کسی پر نگاہ بد پڑی فوراً جبرن و قہرن ادھر سے نگاہ ہٹا لی اور تیزی سے اس جگہ سے چلا گیا اور استغفار کر لیا, مگر پھر بھی اتنا تقاضا رہتا ہے کہ اللہ کی پناہ. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نگاہ پڑنے کے بعد دو چار سیکنڈ اس پر نگاہ قائم بھی رہتی, مگر جب خیال آتا ہے تو فوراً ہٹا لیتا ہوں. یہ جو نامحرم کو دیکھنا, چاہے مرد عورت کو دیکھے چاہے عورت مرد کو دیکھے, گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ قرآن میں صریح اس کو حرام قرار دیا گیا اور حدیث شریف میں, اس میں کوئی گنجائش کسی قسم کی نہیں, چاہے وہ دیکھنا تصویر کو دیکھنا, دونوں برابر, یا آئینے میں دیکھنا ہو. لکھتے ہیں یہی صاحب حکیم الامت کے مرید, دیکھیے حکیم الامت کے مرید تھے, اپنا حال لکھتے تھے. تو عورتوں کی اصلاح میں تو کہہ رہا ہوں, عورتوں کو بھی تو اپنا حال لکھنا پڑے گا کہ ان کے دلوں میں کیا تقاضے پیدا ہوتے ہیں. اور کیا وہ کرتی ہیں اور کیا وہ سوچتی ہیں. اپنا ایک شیخ بنانا تو ضروری ہے عورتوں کو بھی, ورنہ وہ کس طرح سے ان کی اصلاح ہوگی. یہ تقاضے تو جب تک کہ شیخ کو لکھے نہ جائیں ان کو اصلاح نہیں ہو سکتی. اسی میں آگے لکھا کہ تقاضے کے وقت قدرت تو رہتی ہے مگر نفس امارہ کہتا ہے کہ ابھی تو نظر کر لے, پھر توبہ کرنے سے اللہ رحمان و رحیم ہے معاف فرما دے, اور عین وقت پر وہ خبیث مغلوب کر لیتا ہے یعنی شیطان. پھر ایک دو سیکنڈ کے بعد نگاہ کو ہٹا کر توبہ کر لیتا ہوں اور بے انتہا استغفار کر لیتا ہوں, لیکن اس کا کیا کروں کہ یہ جو عین تقاضے کے وقت نفس خبیث مغلوب کر لیتا ہے, اس سے سخت ندامت اور پریشانی ہوتی. جانتا ہوں کہ استغفار کر لیا مگر دل صاف نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دل پر اس کی کدورت باقی ہے, ورنہ استغفار سے تو دل صاف ہو جاتا ہے. یہ سمجھ کر اور بھی دل پریشان ہوتا ہے. اب حضرت والا سے 10 برستہ عرض ہے کہ حضرت والا ایک ایسا علاج مرحمت فرما دے کہ اللہ جل شانہ اس کی برکت سے عین تقاضے کے وقت نفس امارہ پر غلبے کی قدرت عطا فرما دے. یہ خط تھا وقت مجدد اور حکیم الامت. جواب, قدرت تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے مگر جب تم اس سے کام نہ لو تو اس کا علاج مجھے معلوم نہیں. جہنم میں علاج, بس اتنا نہیں. کیونکہ ان کو محبت تھی حکیم الامت سے, مرید تھے. یہ ایسا شخص ایک ہوگا. عورتوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں, جب تک تم کسی ایسے شخص سے تعلق اصلاحی نہیں کریں گی عورتیں, جس سے اس طرح کا تعلق ہو جائے گا کہ اگر وہ ایسا جملہ لکھ دے تو سر سے پیر تک ہل کے رہ جائے. اسی وقت ہوتا ہے جب ایک خاص تعلق قلبی ہوتا ہے. اصل میں تو وہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے, اصل میں تو وہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سن کے لرز جاتا ہے دل. چونچہ قرآن میں ہی تعریف آئی کہ ان کے دل جو ہیں ڈر جاتے ہیں. ایمان کی تعریف ہی ہے. قدرت تو عطا فرمائی ہے مگر جب تم اس سے کام نہ لو تو اس کا کوئی علاج مجھے معلوم نہیں, جہنم میں علاج ہوگا. اس پر انہوں نے دوسرا خط لکھا کہ حضرت والا نے پہلے پرچے میں جو جملہ شریفہ تحریر فرمایا کہ کیا تقاضے کے وقت قدرت نہیں رہتی, اور اس کے بعد کے پرچے میں جو قول مبارک ارقام فرمایا ہے یعنی قدرت تو عطا فرمائی ہے جب اس سے کام نہ لو تو اس کا کوئی علاج مجھ کو نہیں معلوم, جہنم میں علاج ہوگا, ان دونوں سے احقر کو اتنا فائدہ ہوا جو بیان کرنے سے احقر قاصر ہے. اب عزم بالجزم کر لیا ہے انشاءاللہ تعالی بفضل ہی و بکرم ہی و بدعا حضرت والا کبھی بھی یہ فعل بد صادر نہیں ہوگا. دیکھا یہ اثر ہوا ایک جملے کا, ایک لائن, ڈیڑھ لائن کا جواب کا. یہ اثر یوں ہوتا ہے کہ ان کو انہوں نے اپنا بڑا بنایا ہوا ہے, ان پہ عقیدت ہے, ان کا اعتقاد ہے. وہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی تھی, وہ میرے پاس, وہ تو میں سنا دوں. بہت پیاری بات اس بارے میں, وہ بات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ترجمہ ہے عربی عبارت کا, اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا جو دو نقابیں لگاتی ہے, ایک اپنے چہرے پر اور دوسرا اپنے دل پر. اس کو محرم کے سوا کوئی نہیں دیکھتا اور اس کے دل میں شوہر کے سوا کوئی داخل نہیں ہوتا.
عورت حیادار جو ہوتی ہے وہ دو نقاب لگاتی, ایک نقاب نہیں لگاتی. ایک نقاب اس کا چہرے پہ ہوتا ہے اور ایک نقاب اس کا دل پہ ہوتا ہے کہ چہرہ بھی کوئی نامحرم نہ دیکھے اور دل میں بھی کسی نامحرم کا تصور نہ آنے پائے, چہ جا کے کوئی باتیں کرے نامحرم سے. جب بھی یاد رکھیے, عورتیں بھی سمجھ لیں, جب کبھی کسی نامحرم سے کوئی ضروری بات کا موقع آئے اس سے ملائمت سے, نرمی سے بات کرنا زہر ہے, گناہ ہے, بے حیائی ہے. تو سختی سے بات کرو, نامحرم سے بات ہو, چاہے ٹیلی فون پہ بات ہو, چاہے انٹرنیٹ پہ ہو, چاہے اگر ضرورت کرنی پڑے. ایک صاحب نے لکھا حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو کہ پردے کے متعلق میں نے بہت چاہا مگر یہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عورتوں کی جہالت سے محفوظ رکھے, یعنی ان کی وجہ سے یہ ناممکن ہے. جواب سنیے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا, خدا جانے چاہنے کے کیا معنی. انہوں نے لکھا تھا پردے کے متعلق میں نے بہت چاہا,
خدا جانے چاہنے کے کیا معنی ہیں، جو صورت میں بتلاتا ہوں وہ کیجئے، وہ یہ کہ ایک روز بیوی اور ساس اور سب گھر والوں کو ایک جگہ بٹھا کر ان سب سے کہیے فلانی کو مجھ سے پردہ کرو، اور سب مل کر تاکید کرو کہ مجھ سے پردہ کرے ورنہ میں گھر میں آنا بالکل چھوڑ دوں گا، پھر انتظام کر کے مجھ کو اطلاع دیجئے، اب جب تک انتظام نہ کر لیا جاوے میرے پاس خط نہ آوے۔ دیکھا آپ نے، یہاں پہ مشترکہ جوائنٹ فیملی میں جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو بھی پردہ ضروری۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آج کل فتوے نکل رہے ہیں کہ جیٹھ کو بھی کھانا دے دو، دیور کو بھی کھانا دے دو۔ میں اللہ کے بندو، اگر جیٹھ کو کھانا دینے لگی اور دیور کو کھانا دینے لگی تو کبھی تنہائی بھی ہو جائے گی، جب اس کا معمولی یہ ہو گیا، اور پھر بے تکلفی بھی ہو جائے گی، فتنہ کیسے نہیں ہوگا؟ کیسے فتنہ نہیں ہوگا؟ یہ کہاں کے فتوے تم آج کل نکال رہے ہو؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے تو بالکل سخت پردے کا حکم دیا۔ دیکھیے یہاں بھی یہی فرمایا کہ نہیں فرمایا، تربیت تو سالس سے پڑھ رہا ہوں، مگر میں نے اپنی طرف اسی خط میں لکھا تھا کہ مگر میں نے اپنی طرف سے یہ انتظام کر لیا ہے کہ میں گھر میں بہت کم جاتا ہوں، اگر جاتا ہوں تو دروازے سے سیدھا نیچی نظر کیے دوسرے مکان میں جہاں صرف میری بیوی آ سکتی ہے وہاں چلا جاتا ہوں، اس صورت سے امید ہے کہ فتنے سے محفوظ ہوں گا۔ جواب دیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ آپ کی ناواقفی ہے مقاعد نفس و شیطان سے، آپ کو پتا نہیں ہے نفس و شیطان کا۔ دیکھیے یہ تھا، یہ حکیم الامت ہے، یا آج کس چیز کی تعلیم اپنے مریدوں کو لوگ کر رہے ہیں؟ جیٹھ کو کھانا تو، دیور کو کھانا تو، چہرے میں تو فتنہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں چہرے کو ہی تو دیکھنے کو منع کیا گیا عورت کو، نامحرم مرد کے۔ اس میں میں کہتا ہوں کہ دیکھیے پردہ فرض ہے، چچا زاد، مامو زاد، دیور، جیٹھ، ایسے جتنے رشتے ہیں نامحرم، سب سے پردہ فرض ہے، اور پردے کو مایوب سمجھنا کفر ہے۔ یہ میں نے فتاوا دیکھے ہیں، اور یہ 1500 سال سے یہ فتاوا جب سے چلے آ رہے ہیں، پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے، مایوب سمجھنا اس کو کفر ہے، کفر ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو پردہ ہے جس کو فرض کہا گیا ہے، یہ کس چیز کا پردہ ہے؟ پیٹ کا پردہ ہے، یا پیٹ کا، یا ٹانگوں کا، رانوں کا، باہوں کا، کس پردے کا ذکر ہے یہ؟ ذرا سا بھی آپ کی کھوپڑی میں گودا ہوگا تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ چہرے کے پردے کے بارے میں پتا ہوا۔ عقل بھی تو ایک چیز ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ۔ آج کل اتنا زیادہ خرابی معاشرے میں آ گئی ہے کہ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں بڑی عورت کو بھی آنکھ بھی کھول کر باہر نکلنا جائز نہیں، کیونکہ دیکھنے والوں کے دماغ میں صرف گندگی اور کوئی نگاہ نیچی نہیں کرتا، اور آنکھ کافی ہے، آنکھ کافی ہے دیکھنے کے لیے اور دکھانے کے لیے۔ آنکھ زیادہ، سب سے زیادہ فتنے کا سبب ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے اس کو سختی سے منع فرمایا کہ آنکھ کھولی جائے، بلکہ ایک قصہ مجھے بتایا جو ایسا ہے کہ ہم آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن سچا قصہ ہے۔ ہمارے حضرت نے بتایا کہ ایک عورت کا قصہ، اصل میں حضرت نے بتایا ہے کسی کتاب سے، وہ کتاب بھی میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی وہ قصہ ہے کہ ایک شخص نے، پرانے زمانے کا قصہ ہے، کسی عورت کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے واپس بھیجوایا اس کو کہ بھائی تم کس وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، تم کو میری کیا چیز پسند آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ تمہاری آنکھ دیکھ لی تھی، وہ مجھے پسند آ گئی۔ یہ حضرت بتا رہے ہیں، ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب، یہ سچے تھے، سچے اللہ والے۔ اس نے جب یہ سنا، اس کی کنیز تھی، تو آئی اس نے ایک بہت تیز وہ منگوایا نشتر، اپنی آنکھ نکال دی پوری، اور پیالے میں رکھ کر بھجوا دی، یہ آنکھ جو تم نے دیکھی تھی یہ وہ ہے، آنکھ ہی نکال دی۔ بھائی حیا اور شرم ہی تو اصل چیز ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ، عورت کا سب سے بڑا جوہر اس کی حیا ہے، حیا ہٹی سب ہٹ۔ کیسے آج کل عورتوں کو یہ ہمت ہو رہی ہے کہ نامحرم مردوں سے اختلاط مختلف طریقوں سے، موبائل سے، فون سے بات چیت کیسے کرتی ہیں؟ کہاں ان کی حیا ہے؟ اور مردوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مرد کیوں نہیں اپنی عورتوں کو حیا سکھاتے ہیں؟ کیوں نہیں پمپا کی؟ آپ دھوکے میں نہ رہیے، میں نے اسی لیے کہا آپ کے بچے ہیں، کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، کمپیوٹر کی اسکرین بالکل ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے، کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ایک منٹ کو چھوڑیے گا
وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا آپ خود اپنا سوچ لیجیے, آپ جب نوجوان تھے تو کیا کیا حرکتیں نہیں کی ہیں آپ نے تنہائی میں, خود اپنا تو دیکھ لیجیے. تو ہمارے جو بچے ہیں وہ کیا نہیں کریں گے؟ تو آپ نے نگرانی چھوڑی تو ذمہ دار کون ہوگا, بیوی ہو یا لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, سب کی نگرانی ضروری ہے. کوئی نفس کیا, بھائی میک صاحب نے مجھ سے کہا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتے تھے. میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھو تم جو ہے اپنے بچوں کو جب انٹرنیٹ وغیرہ وہ دیکھ کا کام اسکول کالج کا کر رہے ہیں تو سامنے بیٹھا کے کراؤ, اور وجہ یہ ہے کہ مجھے خود اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں تو میں اس کے نفس پہ کیسے بھروسہ کر لوں, مجھے خود اپنے نفس پہ بھروسہ. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں ایک حجرا تھا, اس حجرے میں کبھی آرام فرماتے ہوتے تھے تو کسی امرد لڑکے کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے, اور فرماتے تھے کہ مجھے اس بارے میں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں. تو ہم آپ نے کیسے بھروسہ کر لیا؟ کیا بیوی کا نفس نہیں ہے؟ کیا بیٹی کا نفس نہیں ہے؟ خود اپنے نفس کو تو دیکھو کیا کیا کرتا ہے, کیسے بھروسہ کر لیا؟ بھروسہ کرو گے بے حیائی پھیلے گی. بے حیائی مختلف قسم کی ہوتی ہے, صرف زنا ہی بے حیائی نہیں ہے, کسی نامحرم کا خیال لانا بھی تو بے حیائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کو حدیث شریف پڑھ کے سنائی گئی کہ افکار ہی تو بے حیائی کے وہیں سے شروع ہوتا ہے. تو انہوں نے لکھا کہ میں نے یہ انتظام کیا ہے کہ میں وہاں سے سیدھا نظر نیچی کیے اس مکان میں چلا جاتا ہوں جس میں صرف میری بیوی آ سکتی. اس کے جواب میں لکھا, یہ آپ کی ناواقفی ہے مقاعد نفس و شیطان سے, ناواقفی کی وجہ سے ایسا آپ کہہ رہے ہیں. اس میں انسداد فتنے کا نہ ہوگا جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ نگاہ نیچی کر کے کوشش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنی جگہ پہ. اصل میں اب دیکھیں, اصل میں یہ دیکھیے, یہ جڑ ہے, سنیے گا غور سے. اصل میں آپ کا نفس یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا جی برا ہو. جس نامحرم سے پردہ کرنا ہے اس کا جی برا نہ ہو جائے, یہ وہ بلا ہے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی لپکی ہوئی. جہاں مردوں کو کسی نامحرم عورت سے بات چیت کرنے کا ہوگا بس ان کو یہ خیال ہوگا کہ اس کا دل برا نہ ہو, ایسی چیز نہ ہو جائے کہ یہ دل برا نہ ہو. اور عورتوں کو بھی اب یہی مرض ہو گیا, حالانکہ عورتیں بڑی حیادار ہوتی ہیں, بڑی حیادار, وہ کسی مرد کے دل برا ہونے کی پرواہ نہیں کرتی. میں تو خود دیکھا ہے اپنی والدہ اپنی خالہ مرحومہ, ہندوستان کا مجھے قصہ یاد ہے, ایک ذرا سی بات بھی وہ حیا کے خلاف برداشت نہیں کرتی, حالانکہ پڑھی لکھی نہیں. اب حیا کہاں سے اٹھ گئی؟ اب بھائی زیور سے بھی پڑھ کے سنا دوں ہوگا تو آج طول کھنچ جائے گا, لیکن بیٹھے بھی بہت دن بعد. حیا جب ختم ہو جاتی ہے, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے, ہاں مرد تو پھر بھی کچھ کرتے ہیں, خط بھی لکھتے ہیں, اصلاح بھی کراتے ہیں, عورتیں تو بالکل اکثر محروم ہیں ان کو پڑا. اور اکثر حیا گئی تو شوہر کے حقوق بھی گئے, حیا گئی تو شوہر کے حقوق بھی گئے. کہاں سے ہو سکتے ہیں کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی؟ تو اس لیے میں شوہر کے حقوق کو بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ عورتیں سمجھ لیں. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کتاب بہشتی زیور میں, یوں تو یہ لکھا ہوا ہے, اور میں تو سب عورتوں کو کہا ہوا کہ دیکھو اس کو غور سے پڑھو, لیکن پڑھتی کہاں ہیں؟ اور پڑھتی ہیں تو بغیر سوچے پڑھ جاتی ہیں تو شاید کچھ اثر ہو. اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بڑا حق بنایا ہے اور بہت بزرگی دی ہے. شوہر کا راضی اور خوش رکھنا بڑی عبادت ہے, اور اس کا ناخوش اور ناراض کرنا بہت گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اپنی آبرو کو بچائے. آبرو کو بچانا وہی ہے, دو نقاب, ایک نقاب چہرے پر, ایک نقاب دل پر, کہ کسی نامحرم کا تصور بھی نہ آئے. جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اپنی آبرو کو بچائے رہے, یعنی پاک دامن رہے, اور اپنے شوہر کی تابے داری اور فرما برداری کرتی رہے, سو اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی. اصل میں ایمان میں فطور ہوتا ہے. ایمان کاش ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا سمجھ کے مان لیتے, لیکن بے فکری ہے, یہ پتہ نہیں کہ جوان ہو یا بوڑھا کب موت آ جائے گی. اگر خدا نخواستہ ایمان نہ ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. اس لیے یہ سنا رہا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی موت ایسی حالت پر آئے تو اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو ضرور کہتا کہ اپنے میاں کو, اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے, اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جاوے اور اس پہاڑ سے پتھر اٹھا کر تیسرے پہاڑ تک لے جاوے تو اس کو یہی کرنا چاہیے, یہ حکم ہے. شوہر ایسا کرے گا نہیں, یہ مبالغہ ہے. اب بتائیے ایک بات اور آپ کو عرض کروں, آج کل انٹرنیٹ کے اوپر مجھے پتا ہے ایسی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں, ایسی ایسی کتابیں اور ناولیں اور قصے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھتے ہیں, عورتیں پڑھتی ہیں, جس کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ شوہر کی فرما برداری مت کرو, بلکہ شوہر کو یوں جواب دو اور یوں جواب دو اور یوں اس کے ساتھ کرو, تاکہ اس تدبیر سے تم کچھ عرصہ کرو گی تو وہ تمہارے تابع ہو جائے گا. یہ ہے محور آج کل جو عورتوں میں چل رہا ہے. اور دو ان کو انٹرنیٹ سے جو چاہے ڈاؤن لوڈ کر لیا اور پڑھ لیا, پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا. اب بتائیے, اب اس طرح کی جو تعلیم کرے وہ قرآن و حدیث کے خلاف بالکل تعلیم ہے کہ نہیں؟ اس پہ اللہ کا قہر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب وہ ایک عورت بیٹھی اور جہاں اس کے ساتھ دوسری عورت ملی, اس نے کچھ پڑھا ہوا ہے, وہ یہی اس کو بتاتی کہ دیکھو ایسا کرنا تمہارا. اب ہر عورتوں کی تو عادت ہوتی کہ جہاں بیٹھیں گی تو ایک عورت فوراً اپنے شوہر کی شکایت کرے گی, ان کو تو شوہر کی شکایت اور غیبت میں مزہ آتا ہے. تو وہ اس کی تدبیریں دوسری عورت بتاتی ہے جو تجربہ کار ہے, میاں ایسے کر لیا کرو, یہاں سے وہاں تک معاشرہ خراب ہو رہا ہے. حیا کرو اور تو حیا کرو, تم کو تو گھر کے کاموں کے لیے, مرد کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. ہم نے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ عورتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو ان میں سکون ملے. لتسکنوا الیہا من آیاتہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی آیات گنائی ہیں, ان آیات کے ساتھ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی میں, کہ ہم نے تو میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے تم عورتوں کو پیدا کیا, ازواج کو بنایا, تاکہ لتسکنوا الیہا, تاکہ تم کو ان میں سکون ملے. عورت کا تو یہ ہے کام کہ جب مرد گھر میں آئے اس کو خوش کر دے. اسی لیے میں نے اپنی بعض رشتے داروں کو میں نے کہا کہ دیکھو دو تین باتیں یاد رکھو. ایک تو یہ کہ شوہر جب تمہارا ملازمت کو جا رہا ہے وہ وہاں کھٹتا ہے, وہ تفریح نہیں ہے اس کی, وہ کھٹتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے, اس کا افسر ہوتا ہے, اس کو کام بتاتا ہے, وہ دن بھر کرتا ہے محنت سے, وہ تفریح کو نہیں جا رہا ہے. تم اس کو ناشتہ کراؤ, اس کو رخصت کرو دروازے تک, فی امان اللہ کہو. اگر یہ بھی نہ کر سکے تم بیوی کیسی ہو؟ بیوی کا تو ایک کام تو یہ, اور جب وہ آئے تو اس کا استقبال کرو. اسی کے پیسوں سے تو گھر چل رہا ہے, تمہاری ساری ضروریات اور ساری تفریح اور ساری راحت کی چیزیں شوہری کے پیسوں سے تو آ رہی ہیں, اور کہاں سے آ رہی ہیں؟ اور شوہر کو آرام پہنچاؤ, ایسا انداز اختیار کرو کہ شوہر کو تم میں سکون ملے. اس کو ایسی باتیں نہ کہو, گھر کا کام تمہارے ذمے ہے, شوہر سے توقع نہ کرو, باہر کا کام شوہر کے ذمے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پہ صاف فرما دیا رخصتی کے بعد کہ گھر کے کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے ہیں اور باہر کے کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے ہیں. تو عورتوں کو تو اپنے اس رول میں آنا چاہیے, ان چیزوں کو کرنا چاہیے. کثرت سے مگر فساد پھیل چکا ہے, اور اس کی واحد وجہ یہ نشر اشاعت ہے جو کہ محض گمراہی کی طرف عورتوں کو بھی لے جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلاوے تو ضرور اس کے پاس آوے, اگر چولہے پر بیٹھی ہو تب بھی چلی آوے, یعنی پکا رہی روٹی وغیرہ تو بھی چھوڑ کے چلی آئے. مطلب یہ کہ چاہے جتنے ضروری کام پر بیٹھی ہو سب چھوڑ چھاڑ کر آ جاوے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر شوہر غصے میں لیٹ رہا, بیوی پہ غصے میں لیٹ رہا, اس نے اس کو بلایا اور وہ آئی نہیں, تو صبح تک اس عورت پر سارے فرشتے لعنت کرتے رہتے. کیا یہ غلط ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے میاں کو ستاتی ہے تو جو حور قیامت میں اس کی بیوی بنے گی. مردوں کو بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں اگر تمہاری بیوی تمہیں ستاتی ہے تو فکر نہ کرو, تمہارے لیے اللہ میں نے اس سے بہتر حور جنت میں رکھی ہوئی. تھوڑے دن کی بات ہے, یہ دنیا بہت ہمیشہ رہنے والی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب کوئی عورت اپنے میاں کو ستاتی ہے تو جو حور قیامت میں اس کی بیوی بنے گی یوں کہتی ہے تیرا خدا ناز کرے. دیکھیں حور کی بد دعا لگتی ہے اس کو, تیرا خدا ناز کرے تو اس کو مت ستا, یہ تو تیرے پاس مہمان ہے, تھوڑے ہی دنوں میں تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آوے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی اور نیکی قبول ہوتی ہے. ایک تو وہ لونڈی غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جاوے, دوسری وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو, اس کی نماز قبول نہیں. اے عورتوں, اپنے شوہروں کو خوش کرو, یہ تمہارے اوپر فرض ہے. یہ کس نے کہہ دیا تم کو کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہیں ہے؟ چاہے تمہاری جان چلی جائے, میں اپنی بیٹیوں کو, نواسیوں کو, پوتیوں کو, سب کو وصیت و نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو خبردار, دل و جان سے شوہر کو خوش کرنے میں لگی رہنا, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم پہ فرض ہے. یہ آج کل کی جو معاشرہ ہے اور جو وسائل ہیں, ان کی تعلیمات ہیں, ان پہ نہ جاؤ. اور تیسرا وہ جو نشے میں مست ہو. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے اچھی عورت کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے, اور جب کچھ کہے تو کہا مانے, اور اپنی جان و مال میں کچھ اس کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو. یہ اچھی عورت ہے, اپنے آپ کو خود ہی اچھا سمجھ رہے ہیں. اور ایک حق مرد کا یہ ہے کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بے اس کی اجازت کے نفل روزے نہ رکھا کرے, اور بے اس کی اجازت کے نفل نماز بھی نہ پڑھے. سوچیں آپ ذرا کتنا حق بنایا ہے. یہ بتایا جاتا ہے عورتوں کو. ایک حق اس کا یہ ہے کہ اپنی صورت بگاڑ کے میلی کچیلی نہ رہے, بلکہ بناؤ سنگھار سے رہا کرے. یہاں تک کہ اگر مرد کے کہنے پہ بھی عورت سنگھار نہ کرے تو مرد کو مارنے کا اختیار ہے. آج کل کے جو کفار ہیں اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, لیکن وہ کافر ہیں. اگر تمہارے دماغ میں تنقید آئی تم کافر ہو جاؤ گے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام ہے. تم نے اس کو حقیر سمجھا, اس کا مذاق اڑایا, تو تم کافر ہو جاؤ گے. ایک حق اس کا یہ ہے شوہر کا کہ اپنی صورت بگاڑ کے میلی کچہری نہ رہا کرے, بلکہ بناؤ سنگھار سے رہا کرے. یہاں تک کہ اگر مرد کے کہنے پر بھی عورت سنگھار نہ کرے تو مرد کو مارنے کا اختیار یہ ہے. اور ایک حق یہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہ جاوے, نہ عزیز اور رشتے دار کے گھر, نہ کسی غیر کے گھر. اور اب میاں کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ یہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پڑھ دوں گا. لیکن یہ جو میں آپ کو حالات سے مطلع ہو کر لوگوں کے خطوط کے آنے کی وجہ سے یہ عرض کرنا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مردوں کی جو مختلف بزرگوں سے متعلق ہیں, ان کی تو پھر بھی کچھ کچھ اصلاح, کچھ ڈر خوف, اس کی وجہ سے وہ حقوق عورتوں کے ادا کر رہے ہیں. میں نے ایک جگہ کہیں ہوئی بات, میں نے کہا بھائی شوہر کو بلاؤ, بتاؤ اس نے کون سا حق بیوی کا ادا نہیں کیا؟ کھانا دے رہا ہے, نان نفقہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ کیا کون سا حق ہے جو نہیں دے رہا ہے؟ اور بیوی اس کے حقوق پڑھو, کیا وہ وہی حقوق ادا کر رہی ہیں؟ ایک اشارے پہ چلے تو حق تلفی تو بیوی کی طرف سے ہو رہی زیادہ. اور پھر یہ جو آج کل انٹرنیٹ کے اوپر جو وقت ضائع کرتی ہیں عورتیں اور فضول باتوں میں ٹیلی فون کے اوپر, اس سے گھر کہاں سے چلے گا؟ میں تو اپنی والدہ کو دیکھا تھا صبح سے اٹھ کر مسلسل شام تک رات تک کام میں لگی رہی, کوئی اور چیز ہی نہیں تھی. تھوڑی دیر کو کہیں سے محلے کی عورتیں آگے بیٹھ کے باتیں کہ بھائی اتنا تھا, سالہ سال گزر جاتے تھے, کہیں کہیں جاتی ہی نہیں تھی میری والدہ نہ والد, کہ بچوں کی تربیت خراب ہوگی, بچوں کی پڑھائی خراب ہوگی. اس قدر نگر سختی کے ساتھ, اپنے اوپر اتنی مشقت کے ساتھ تربیت کرتی تھی, تب جا کے بچے بنتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ کہہ رہا تھا کہ مردوں کی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بزرگوں سے تعلق وغیرہ ہے, واقعی ہے اصلاحی, لیکن عورتیں کیا کر رہی ہیں, کہاں اپنی اصلاح کر رہی ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ بعض ہیں, اکثر عورتیں تو ایسی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں عورتیں؟ میرے پاس خط آتے ہیں, بہت شوق ہوا یا شوہر نے کہا تو خط لکھا, پورا خط شوہر کی شکایت سے بھرا ہوا ہے. ارے میں شوہر میں ہوں گیا ابھی, لیکن تمہارے لکھنے سے ان ایپ کی اصلاح ہوگی؟ اس ایپ کی اصلاح تو اس وقت ہوگی جب وہ لکھے گا. تم تو اپنے ایپ کی اصلاح کراؤ, تمہارا مقصود ہی غلط ہو گیا. تم نے مقصود بنا لیا کہ شوہر کو تم بدنام کرو. تم نے اگر شوہر کا ایپ لکھا تو اس سے تمہاری اصلاح کیسے ہوگی؟ تم کو تو اپنے ایپ لکھنا چاہیے کہ میں شوہر کے حقوق میں کیا کوتاہی کرتا ہوں, اور شوہر کو لکھنا چاہیے کہ میں بیوی کے حقوق میں کیا کوتاہی کرتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب گھر ہی ٹھیک نہیں, گھر میں ہی خوشگواری نہیں, تو دین کہاں سے آئے؟ اس کو تو سب سے پہلے ٹھیک کرنے کی چیز